صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اندھیری رات تھی اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے. میرے دوستو, صحابہ کا یہ مزاج تھا اور صحابہ کا یہ عالم تھا کہ جب ان کو کوئی نئی بات پیش آتی تھی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے اور آپ سے دریافت فرماتے تھے, اور آپ کی صحبت بابرکت سے ان باتوں کو سیکھنا اور آپ کی خدمت میں بیٹھ کر دین سیکھنا, یہ صحابہ کا طرز و طریقہ تھا. یہاں تک کہ اگر کوئی صحابی اپنی ضرورت کی جیسے بازار میں ہے اور کسی کو مسجد نبوی سے آتا ہوا دیکھتا تو پوچھتا تھا کہ کوئی نئی بات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی, کیا نئی بات کوئی تم نے سنی؟ تو کہتا تھا ہاں, تو وہیں بیٹھ جاتے, کیا سناؤ مجھے. یہ ذوق تھا. اسی طرح میرے پیارے دوستو, انسان جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے, صحبت علماء میں بیٹھتا ہے تو اس کو دین سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں اور دین اور مسائل سیکھنے کا اس کو موقع ملتا ہے جس سے دین میں ترقی ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا, جب آپ کو پایا تو آپ نے ارشاد فرمایا, قل, کہو. کہتے ہم نے عرض کیا کہ کیا کہیں, آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص, قل واللہ احد والی سورت, سورہ فلق, قل اعوذ برب الفلق والی سورت, اور سورہ ناس, قل اعوذ برب الناس والی سورت صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لیا کر. تو تکفیک من کل شیء, یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. میرے مرشد, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعاز بکاتم نے جب یہ حدیث شریف پڑھائی, فرمایا کہ دیکھو, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف, حدیث شریف کی کتاب ہے, مشکات, مشکات المصابیح اس کا نام ہے, اس کی جو شرح ہے اس کا نام مرقات ہے. تو ملا علی قاری نے وہ شرح لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تکفی کا من کل شیء کے کیا معنی ہے, یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا, اس کے کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ تکفی کا من کل شر, ہر شر سے, ہر شر سے حفاظت کے لیے تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اب شر کی کیا قسم ہے؟ جادو ہے, بری نظر ہے, بری بلا ہے, ڈاکہ ہے, جن ہے, آسیب ہے, شر کی جتنے قسم, حالات خراب ہوتے ہیں, یعنی کتنی مرتبہ ایسا حالات ہوئے کہ جو لوگ صبح و شام پابندی سے تینوں کل پڑھنے کا معمول بناتے ہیں اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتے ہیں ان کی, کیونکہ حفاظت آ گئی نا. تو لہذا اس کو صبح و شام, فجر بعد اور مغرب بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں, فجر بعد اور مغرب. حالات آج کل دیکھتے ہیں, اچانک فائرنگ شروع, اچانک حالات خراب, گاڑیاں جلنا, اچھا بلا ابھی پانچ منٹ پہلے گزر کے گیا, واپس آئے تو پتہ چلا گڑبڑ شروع. ہمارے کراچی شہر کے حالات ہی دیکھ لیں کیا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, لہذا کیا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے. لہذا اس کو پڑھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو فجر بعد اور مغرب بعد اس کا معمول بنا لیں, تین تین مرتبہ تینوں قل کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, بڑے درجے کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, علماء فقہا صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک مرتبہ ان کی زبان سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ اس کا ما تفسیرها, یہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اس کی تفسیر کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان, صحابہ عربی بولنے والے, عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم, اللہ تعالی اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. اور یہ ادب بھی ہے کہ جب بڑے کوئی بات پوچھے, جب بڑے کوئی بات پوچھے تو یہی کہے. لیکن ایسا نہیں پولیس والا پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے, کہ آپ کو تو خوب پتا ہے. یعنی یہ ادب اور ذوق کی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی کیا ہے؟ لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ, کہ نہیں ہے ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ تعالی کی مدد سے اور اللہ تعالی کی حفاظت سے. اور ولا قوت, یعنی جب اللہ تعالیٰ کا فضل خاص عنایت و مہربانی ہوتی ہے تو انسان جب ہمت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی آ جاتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کی گناہوں کی نحوست پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور رحمت ہٹ جائے تو پھر انسان میرے دوستوں گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ولا قوت الا ولا قوت على طاعت اللہ الا بعون اللہ, ہمارے اندر اطاعت اور فرما برداری کی قوت اور طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے, کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے. غیر رمضان میں نوافل پڑھنا مشکل, رمضان شریف کی برکت ہوتی ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, 20 رکعت تراویح بھی پڑھ رہا ہے, تو مدد ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے یہ جملہ سکھا دیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے مرشد فرماتے کہ جب بندہ زمین پر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو آسمان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم, اسلم عبدی ای عبدی انقادا وترک العنادا, کہ میرے بندے نے میری فرما برداری اختیار کر لی اور بغض و عداوت اور سرکشی کو چھوڑ دیا. بندہ جو بغاوت کر رہا تھا یعنی نافرمانی کر کے, تو میرے بندے نے مجھ سے رجوع کر لیا اور اب میری طرف بڑھ گیا اور فرما برداری کو اختیار کر کے بغاوت کو چھوڑ دیا. اور واستسلم ای فوض عبدی امور الکائنات تکلیہا, کہ میرے بندے نے اپنے کائنات کے جتنے کام ہیں وہ میرے سپرد کر دیے. تو اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ سبحان اللہ, اس لیے اکابرین اللہ والے کتنے ایسے تھے جو اپنے مریدین کو صرف یہی ذکر بتاتے تھے اور اسی سے ان کی خوب دینی ترقی ہوتی تھی. لہذا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائے, ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ سب کو یاد ہے, اور اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا دیجئے اور مجھے گناہوں کی عادت چھڑا دیجئے اور میرے کاموں کو آسان فرما دیجئے. دیکھیں نا کہ اس جملے میں ہے یہ چیز. لہٰذا 7 مرتبہ اس کو معمول بنا لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, 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 لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر نماز کے بعد اس کو بنا لیں, اور پھر رمضان شریف ہے, انسان ذکر کا اہتمام کرتا ہے, لہذا اس کو اگر اگر ہمت ہو جائے ایک تسبیح روزانہ اس کی پڑھ لے، یعنی سات نماز پڑھتا، نماز تو ساری زندگی کے لیے معمول بنا لے کہ مرتے دم تک ہم نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور ایک تسبیح اگر اس کی پڑھ لے تو ماشاءاللہ کیا کہنا ہے، ذکر کا اہتمام، امام کا نماز کے لیے انتظار ہو رہا ہے، یا تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تسبیح تسبیح اٹھائی اور اللہ اللہ شروع کر دی، کہ بجائے اس کے کہ گھڑیاں دیکھتے رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ وقت اللہ کی یاد میں گزار دے. ہو گیا نا دو باتیں. تیسری بات میرے دوست، تو نماز کے مسائل سے متعلق ہے کہ کچھ نماز کے مسائل کا مذاکرہ ہو جائے. تو نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے، قیام نماز میں کھڑا ہونا یہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. البتہ نفل نماز یہ بیٹھ کر پڑھنا، نفل نماز جس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میرے دوستو اس میں ایک چیز کیا ہے کہ جو نفل نماز بیٹھ کر پڑھے گا، ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو کھڑے ہونے والے کو ثواب زیادہ ملے گا اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا ثواب آدھا ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا؟ کھڑے ہونے والے کو ثواب زیادہ ملے گا اور بیٹھ کر پڑھنے والے کا نماز ثواب جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا. اس لیے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ثواب پورا ملتا ہے، اور نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو ثواب آدھا ہو جائے گا. لیکن نفل کے علاوہ جو نمازیں ہیں اس میں تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. لہٰذا چاہے وہ بس چل رہی ہو یا ٹرین چل رہی ہو، بعض لوگ ٹرین میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، میرے دوست اس سے نماز نہیں ہوتی. لہٰذا اگر ٹرین میں جا رہا ہے ایک تو پتا کرے کہ قبلہ کدھر ہے، اور اس زمانے میں تو بڑا آسان ہے، تھوڑی ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی بستی آتی ہے، مسجد نظر آ جاتی ہے، دیکھا بھائی قبلہ کدھر ہے، اپنا ویسے کھڑے ہو گئے. ہاں اگر کہے کہ جی ٹرین جھٹکا مارتی ہے تو کھڑے ہو، اگر جھٹکا لگے پکڑ لے، لیکن بیٹھ کر نماز نہ پڑھے، پکڑ لے ڈنڈے سے پکڑ کے کھڑے ہو جائے، لیکن بیٹھ کر نماز نہ پڑھے، سہارا لے لے بلے، اس کی اجازت ہے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے نماز میں اس چیز کا اہتمام کرے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اور کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جب کھڑا ہو تو اپنے دونوں پاؤں بالکل سیدھے قبلے کی طرف کریں، جب کھڑا ہو اس کا اہتمام ہو کہ میرے دونوں پاؤں بالکل تھوڑے دور ہو جائے، دونوں پاؤں بالکل سیدھے قبلے کی طرف، ایسے ہو، ایسے ایسے پاؤں نہ ہو، یہ طریقہ جو پاؤں ایسے یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے، بلکہ ایسے بالکل دونوں پاؤں، یعنی پنجے انگلی اور ایڑی دونوں کو فاصلہ برابر ہو، ایسے بالکل سیدھے ہو، اور جب کھڑا ہو تو نہ جھک کر کھڑا ہو نہ اکڑ کے کھڑا ہو کہ نماز میں بھی اکڑ کے کھڑے ہو، ایسے نہیں، بلکہ درمیانی حالت میں، اور اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے، اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف، ہتھیلی کا رخ ایسے قبلے، ایسے نہ کرے. حضرت میرے دادا پیر حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنے کو تھپڑ مت مارا کرو، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو محترم بنایا، اب نماز میں بھی تھپڑ مارتے، تو میں اپنے کو تھپڑ مت مارو بلکہ ایسے کرو، یہ نگاہ سجدے کی جگہ پر، ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھا کر لے گئے اور ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف کیا، اور پھر اس طرح، ٹھیک ہے نا، سیدھے ہے بھائی، سیدھے ہے نا، تو اس طریقے سے یہ کرنا، یہ سنت ہے. اور پھر ہاتھ باندھنے کا طریقہ کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے، یہ تین انگلیاں سامنے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا لے اس طریقے سے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے. نماز ہو گئی، رمضان شریف میں تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے نا، اعلان ہوا تھا، اتنی آسان ہوئی تھی نا وہ اعلان تھا نا. تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، جس طریقے سے کہ ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھے، تین انگلیاں سامنے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کو جو ہے ہلکا بنا لے اس طریقے سے، اور تین انگلیاں سامنے ہو گئی، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، یہ ہے کھڑے ہونے کا سنت طریقہ. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.